آٹھویں فصل، حرص کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زُهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ترجمہ: اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف مت بڑھاؤ جس سے ہم نے نفع دیا ان کافروں کے مختلف گروہوں کی کو آرائش زندگانی دنیا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یحرم بن آدم و یشب منہ اشنان الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ ترجمہ: آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی دو چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، مال پر حرص کرنا اور عمر پر حرص کرنا۔ حقیقت حرص، توجہ اور میلان الی الدنیا، یعنی قلب کا مال وغیرہ کے ساتھ مشغول ہونا حرص ہے۔ اگر اس کی توجہ کو کسی دوسری طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا نہ رہے گی۔ پھر جس چیز کی طرف توجہ کو پھیرا جائے، اگر وہ تبن بھی محبوب ہو تو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی، اور اس سے توجہ الی الدنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا۔ بس اپنی توجہ کو حق تعالی کی طرف متوجہ کرو، اور چونکہ حق تعالی سے طبعی تعلق ہے اس لیے یہ توجہ اشد اکمل ہوگی۔ تو جتنی توجہ حق تعالی کی طرف ہوگی اتنی ہی توجہ دنیا سے ہٹے گی۔ حرص تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو ام الامراض کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، اور اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دبائے۔ بدکاری کا منشا بھی لذت کی حرص ہے۔ اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے، اور کبر حوث جاہی کا نام ہے۔ بس کبر کا منشا بھی یہی حرص ہوا۔ انسان کا طبعی خاصہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال کے دو جنگل بھی ہوں جس میں سونا چاندی پانی کی طرح بہتے ہوں، پھر بھی وہ تیسرے کا طالب ہوگا۔ جتنا حوث کو پورا کرو گے اتنا ہی بڑھے گی۔ جیسے خارج الاجتنا کھجلاتا ہے، خارش بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ام للانسان ما تمنا، بھلا انسان کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ ام للانسان ما تمنا، بھلا انسان کی ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ یعنی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حریص کو کبھی راحت نہیں مل سکتی، اور اس کی حوث کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ شعر ہے: گفت چشمے تنگ دنیا دار راہ، یا قناعت پر کند یا خاک گور۔ کیونکہ ایک آرزو ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور تقدیر پر راضی ہی نہیں تو ہر کام میں یوں دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار ہے۔ اسی لیے نتیجہ اس کا پریشانی ہی پریشانی ہے۔ گو ظاہر میں اولاد اور مال سب ہے، مگر اندرونی حالت سب کی پریشانی ہے۔ طریقہ کار اور علاج: خرچ کو گھٹائیں تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو، اور آئندہ کی فکر نہ کریں کہ کیا ہوگا، اور یہ سوچیں کہ حریص او تامے ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے۔ یہاں حب دنیا کا بیان بھی مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ نویں فصل، حسد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ ترجمہ: تم کہو میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ: آپس میں حسد نہ کرو۔ حقیقت حسد: کسی شخص کو کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اس کے تین درجے ہیں: ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، ایک اس کے مقتضا پر عمل ہے اس میں انسان معذور یعنی گناہگار ہے، اور ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے اس میں انسان معذور یعنی ثواب پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دیوی نعمت کو ظلم یا معصیت میں خرچ کر رہا ہو، مثلاً مالدار ہو اور شراب و زناکاری میں اڑا ہوا ہو۔ لہٰذا ایسے شخص سے مال چھن جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں، کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں، بلکہ اس فحش و معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر وہ شخص معصیت چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے۔ حسد کا باعث عموماً تکبر و غرور ہوتا ہے، یا عداوت و خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح حق تعالی بھی دوسرے کو کچھ نہ دیں۔ البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی حاصل ہو جائے، غبطہ اور رش کہلاتا ہے، اور غبطہ شرن جائز ہے۔ حسد قلبی مرض ہے، اس میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان۔ دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ساقط ہو جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں اور حق تعالی کا غصے کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کس طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو، اس طرح عذاب آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت و آرا کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور دنیاوی کوفت خریدی۔ طریقہ کار اور علاج۔ حسد کا مقصود تو یہ ہے کہ محسود یعنی جس پر حسد کیا جائے اس کی عیب جوئی کریں اور رنج و غم کے گھونٹ رات دن پئیں، لہذا نفس پر جبر کریں اور قصداً اس کے منشا کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کریں، یعنی محسود کی تعریفیں بیان کریں، گو نفس کو ناگوار ہو مگر زبان پر تو اختیار ہے، اس کے ساتھ نیازمندی کے ساتھ ملاقات و کلام کریں اور اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کریں، اور اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کریں، اس سے اعراض کو دل چاہے تو اس سے ملیں، اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کریں، اس کو ابتدا بسلام سلام کریں، اس کو ابتدا بسلام کریں، اس کے ساتھ احسان سلوک اور تواضع سے پیش آئیں۔ ان معاملات سے اس شخص کے قلب میں تمہاری محبت پیدا ہوگی، پھر وہ تم سے اسی طور پر پیش آئے گا، اس سے تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور حسد جاتا رہے گا۔ دسویں فصل، ریا کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یراؤن الناس، ترجمہ، وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یسیر الریا الشرک، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ترجمہ، بالتحقیق تھوڑی ریا بھی شرک ہے۔ حقیقت ریا، اللہ تعالیٰ کی طاعت میں یہ قصد کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے ریا کہلاتی ہے۔ اس کی حقیقت ارادت الخلق للغرض دنیاوی ہے، یعنی عبادت کا اظہار کسی دنیاوی غرض سے کیا جائے یا کسی فعل مباح کا اظہار کسی معصیت کی غرض سے کیا جائے۔ اگر عمل میں دنیائے فاسد یعنی معصیت کی نیت ہو تو وہ یقیناً ریا ہے، اور اگر دنیائے مباح کی نیت ہو تو اگر عمل دنیاوی ہے تو وہ ریا نہیں، اور اگر عمل دینی میں ہے تو وہ بھی ریا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس لیے راضی کیا جائے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے تو یہ ریا نہیں، اور اگر مخلوق کو اس لیے راضی کیا جائے تاکہ وہ ہمارے معتقد رہیں، ہمارے مرید زیادہ ہوں، تو یہ ریا ہے، کیونکہ بنیت معصیت ہے، اور اس واسطے کہ عین عبادت کے وقت اس کی نظر مخلوق پر رہی اور اس کی نظر میں معظم رہنا چاہا۔ صوفیہ کرام نے کہا ہے کہ ترک العمل للقوم ریا، یعنی لوگوں کی وجہ سے کام نہ کرنا اور چھوڑ دینا ریا ہے۔ اہل ظاہر کہتے ہیں العمل للقوم ریا، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرنا ریا ہے، اور محققین کے نزدیک عبادت کے اخفاء کا اہتمام کرنا بھی ریا ہے، کیونکہ اخفاء عن الخلق لوگوں سے چھپانے کا اہتمام وہی کرے گا جس کی نظر مخلوق پر ہو، اور جس کی نظر مخلوق سے اٹھ جائے اور اپنے سے بھی اٹھ جائے کہ عبادت کو اپنا عمل نہ سمجھے بلکہ محض توفیق کے حق سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ اخفاء کا اہتمام نہ کرے گا، کیونکہ جب وہ مخلوق کو لاشے یعنی کوئی چیز نہیں سمجھے گا تو ان سے اخفاء کیوں کرے گا۔ ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقت اور منزلت کا خواہاں ہو، اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود حق تعالی کی رضامندی ہے، اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا شریک ہو گیا کہ رضاء حق اور حصول معرفت مقصود ہے، لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے۔ ریا چھ طرح سے ہوا کرتا ہے۔ اول، بدن کے ذریعے سے، مثلاً ضعف اور غنودگی ظاہر کی جائے تاکہ لوگ روزہ دار اور شب بیدار خیال کریں، یا مثلاً ایسی صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو آخرت کی بڑی فکر ہے، دین میں مشغول ہے۔ دوم، حیت کے ذریعے سے، مثلاً رفتار یا آواز میں نرمی ظاہر کرنا، سر جھکانا، سجدے کا نشان باقی رکھنا، اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں یا مکاشفے میں مشغول ہے اور فکر کے اندر محو ہے۔ سوم، شکل و شباہت اور لباس میں، مثلاً صوف اور موٹے جھوٹے کپڑے پہننا، پنڈلی تک پائچہ چڑھانا، کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا کچیلا رکھنا تاکہ لوگ صوفی سمجھیں، حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی حقیقت بھی نہیں جانتے، یا چوغا یا ڈھیلی آستینوں کا جبہ پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں۔ بعض لوگ امیروں اور تاجروں میں وقت پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو عمرہ کی نظروں میں وقت نہ رہے گی، اور اگر لباس فاخرہ پہنا تو لوگ زاہد اور صوفی نہ سمجھیں گے، لہٰذا وہ بیش قیمت کپڑوں کو گیروا یا آسمانی یا سبز وغیرہ رنگ کا رنگوا لیتے ہیں۔ اگر ان کی قیمت دیکھیے تو شاہانہ لباس کے برابر ہے، اور رنگ و روپ درویشانہ اور صوفیانہ ہے، اس طرح اپنا مطلب حاصل کرتے اور ریاکار بنتے ہیں۔ چہارم، گفتگو اور زبان سے ریا کی جائے۔ جیسا کہ بعض دنیا دار واعظ مقفع اور مسجع عبارتیں بنا بنا کر سلف صالحین کی نقل اتارے اور محض دکھلاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پتلا بناتے ہیں اور کبھی غمگین کہ دل میں تو خاک بھی اثر نہیں، مگر بناوٹ اور تصنع یوں بتا رہا ہے کہ بڑے عالم اور صوفی ہیں۔ اس طرح مثلا حفظ حدیث اور مشائخ اور علماء زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کا اظہار کرنا، یا مثلا کسی حدیث کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ محقق اور محدث سمجھیں، یا بدکاری اور معصیت کے تذکرے پر زبان سے آہ اور ہائے افسوس کے کلمے نکالنا، یا خلاف شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا اور کڑنا، حالانکہ ان کے دل میں رنج یا نفرت کا اثر نام کو بھی نہیں ہوتا، بلکہ محض اس غرض سے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پارسا اور اللہ والا متبع شریعت سمجھیں۔ پنجم، عمل میں ریا، مثلا قیام، رکوع و سجدہ میں دیر تک رہنا، سر جھکانا تاکہ لوگ عابد اور زاہد سمجھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل میں ان خوبیوں سے بالکل کورے اور خالی ہیں، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً آہستگی اور وقار کے ساتھ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی ہے۔ ششم، اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت کا اور مشائخ کا بکثرت تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کے بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے ہیں کہ عمرہ اور علماء ان کی زیارت کو آنے لگیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے، یہ سب دین میں ریاکاری ہے اور ریا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نیک عمل کے دیکھنے پر جو دل خوش ہوتا ہے، اس خوشی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو تبن جی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس شخص نے مجھ کو اچھی حالت میں دیکھا، یہ خوش ہونا ایسا ہے جیسا لذیذ کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے، طبیعت کا مقتضا ہے کہ اچھی شے سے خوشی ہوتی ہے۔ غرض یہ فرحت تو آثار طبیعہ میں سے ہے، اس کے ازالہ اور رفع کی قدرت نہیں، ایسے خوش ہونے میں ملامت نہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نیک اعمال دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، یہ خوشی بھی مذموم نہیں۔ اس واسطے بزرگوں کا قول ہے، ریا الشیخ من الاخلاص المرید، یعنی شیخ کا اظہار مرید کے اخلاص سے بہتر ہے، یعنی ریا بمانے لغوی ہے، اصطلاحی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیخ کا اظہار چونکہ موجب نفع متعدی ہے کہ دوسرے دیکھ کر اقتدا کرتے ہیں، بس اس مقصد سے خوشی ہو تو یہ خوشی عبادت ہے۔ تیسرے، خوشی اظہار عبادت پر اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور لوگ ہمارے معتقد زیادہ ہوں گے، یہ ریا ہے اور مذموم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کسی عمل دینی کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، چونکہ یہ بھی کبر و عجب ہی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس میں سب وہی درجات و اقسام و احکام ہیں جو تکبر میں بیان ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا، سزا اور انعامات فرمائے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے اور عبادتیں کرتے تھے۔ دوسری طویل حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کی عدالت میں نمازی، عالم اور سخی کی پیشی ہوگی، اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم اور مشغلہ علم دین اور اپنی خیرات و صدقات کا اظہار کریں گے۔ حکم ہوگا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لیے اس غرض سے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص نمازی ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں شخص غازی ہے، فلاں شخص بڑا سخی ہے، سو یہ باتیں حاصل ہو لیں کہ دنیا میں شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی، عالم اور سخی کہہ کر پکارا۔ پھر جس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے جب وہ حاصل ہو چکا ہے تو اب کیا استحقاق یعنی حق رہا، اور یہاں کیا چاہتے ہو؟ لہٰذا جاؤ جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا اس کو حق تعالی ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو بگوش ہوش سنو اور عبرت پکڑو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور داڑھی اور ہونٹوں کو تیل سے چکنا کر لیا کرے تاکہ لوگ اس کو روزے دار نہ سمجھیں، اور خیرات کیا کرے تو اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس لیے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جو اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا تنبیہ کے طور پہ یوں فرمایا کہ میاں گردن اوپر اٹھاؤ، خشوع قلب سے ہوا کرتا ہے نہ کہ گردن سے۔ طریقہ کار، اپنی طرف سے نہ اظہار کا قصد کریں نہ اخفا کا، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے اختیار سے ہر کام میں رضاء حق کا قصد کریں اور اپنے اختیار سے رضاء خلق کا قصد نہ کریں۔ بلا قصد کے اگر رضاء خلق کا وسوسہ یا خیال آئے تو اس کی مطلق پرواہ نہ کریں۔ عمل سے پہلے مراقبہ اور محاسبہ کرتے رہیں کہ اس میں میرا کیا مقصد ہے، اس میں میرا کیا قصد ہے، آیا مذموم ہے یا محمود، اور اپنے کو کسی طبیب حاذق یعنی مرشد کامل کے سپرد کر دیں۔ وہ جو کچھ تجویز کرے خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی رائے کا اتباع کریں۔ طریقے علاج، حب جاہ کو دل سے نکالیں کیونکہ ریا اسی کا ایک شعبہ ہے، اور عبادت پوشیدہ کریں یعنی جو عبادت کو جماعت سے نہیں، اور جس عبادت کا اظہار ضروری ہے اس کے ازالے کے لیے ازالہ حب جاہ کافی ہے۔ اور طریق معالجے کا یہ ہے کہ جس عبادت میں ریا ہو اس کو خوب کثرت سے کریں، پھر نہ کوئی التفات کرے گا نہ اس کو یہ خیال رہے گا کہ وہ چند روز میں ریا سے عادت، پھر عادت سے عبادت اور اخلاص بن جائے گی۔ گیارہویں فصل، شہوت یعنی خواہشات نفسانی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو خواہشات سے روکا پس تحقیق اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلَكَاتِ فَهُوَ مُتَّبِعٌ، اور یہ بے حقیقی حدیث ہے۔ ترجمہ، رہے مہلکات سو وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے۔ حقیقت شہوت، خلاف شریعت امور کو پسند کرنا شہوت یا خواہش نفسانی ہے۔ اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے یعنی کفر اور شرک وہ تو اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے، اور جو ادنا درجہ ہے وہ کمال اتباع سے ڈگمگا دیتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، اول بدعت جو علوم اور عقائد کے متعلق ہے، دوسری معصیت جو اعمال کے متعلق ہے، تیسری قسم رائے جو احکام تقوینیہ کے متعلق ہے۔ اور ہر ہوا یعنی خواہش نفسانی میں یہ خاصیت ہے کہ راہ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِ الْحَوَى فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور خواہشات نفسانی کا اتباع مت کرو، یہ تو اللہ کے راستے سے بے راہ کر دے گی یعنی اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اشعار ہیں با ہوا و آرزو کم باش دوست، چون یدلک ان سبیل اللہ اوست، تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست، چون ہوا جس کفل آن دروازہ نیست، تازہ کن ایمان از گفت زبان، اے ہوا را تازہ کردہ در نہاں۔ خواہش نفسانی ایسی بری چیز ہے کہ دنیا کی بھی خرابی اور دین کی بھی صدہ معصیتیں ہیں۔ جملہ شروں کی جڑ اگر ہے تو خواہش نفسانی ہی ہے، یہی روکنے کی چیز ہے۔ دیکھیے اگر نفس کو روکا نہ جائے تو کیا انجام ہوتا ہے، اس نقطے کو سب نے سمجھا ہے، حتیٰ کہ حاکم جس کو مذہب سے علاقہ بھی نہیں، بعض افعال سے روکتا ہے اور بعض کی اجازت دیتا ہے۔ جن افعال سے روکتا ہے وہ وہی تو ہیں جن کو لوگ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے نزدیک باعث مضرت ہیں۔ دنیاوی مصلحتوں کا مقتضا بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر حاکم ان افعال سے نہ روکے تو دیکھیے کیا ہو۔ ڈاکوں کو ڈاکہ ڈالنے دے، چوروں کو چوری کرنے دے، زبردستوں کو زبردستیوں پر ظلم کرنے دے، زیر دستوں پر ظلم کرنے دے، غرض ہر شخص کو مخلی بتبا کر دے کہ اپنی خواہش کے موافق جو چاہو کرو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حالت میں کس لطف سے زندگی بسر ہوگی۔ قانون کیا ہے؟ ملک کے افعال کی ایک حد قائم کرنے والی چیز ہے۔ فرض کرو کسی کو روپیہ کی ضرورت ہے، کسی سے چھیننے کو جی چاہتا ہے، تو اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ اور اگر چھین لے تو چالان کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اجازت دینے میں کوئی ایسی مضرت ہے کہ اس کے مقابلے میں ضرورت کا خیال بھی نہیں کیا جاتا۔ اس طرح دنیاوی انتظاموں کو دیکھ کر یہ بات صاف نکلتی ہے کہ خواہش نفسانی روکنے کی چیز ہے۔ دیکھیے نافرمانی ہوتی کیوں ہے؟ اگر غور کیا جائے تو سبب اس کا ضرور ایسا نکلے گا کہ منجملہ افراد اور خواہش نفسانی کے لیے ہوگا۔ فرض کیجئے نماز نہ پڑھنے کا سبب یہ ہوا کہ نیند آ رہی تھی، عشاء کا وقت ہوا مگر آرام میں خلل گوارا نہ ہوا، سو کر صبح کر دی۔ آرام اور تن پروری خواہش نفسانی ہی ہے۔ تاخیر بھی اکثر جب ہی ہوتی ہے کہ آدمی کسی دوسرے کام میں لگا ہوا ہو، اس کے آدھ بیچ میں رہ جانے سے نقصان مال کا اندیشہ ہوتا ہے، اس نقصان کو گوارا نہ کیا اور نماز میں تاخیر کر دی۔ یہ حب مال ہے کہ منجبلہ خواہشات نفسانی ہے۔ اس طرح نماز بھی بے توجیہی سے پڑھی، اور یہ بھی جبھی ہوگی کہ دوسری طرف توجہ ہو۔ توجہ کا ایک طرف نہ رہنے دینا بھی نفس ہی کی خواہش سے ہوتا ہے۔ غرض کسی نے ترک طاعت کیا یا ارتکاب معصیت، تو صرف نفسانی خواہش سے اس کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ترجمہ شریعت کا اتباع کیجئے اور ان جاہلوں اور خواہشوں کا اتباع نہ کی اور ان جاہلوں کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے۔ اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جو شریعت کے مقابلے میں ہوں وہ خواہشیں اور ہوائیں نفسانی ہیں۔ لا یعلمون کا مفعول ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہاں مطلق علم کی نفی کر دی کہ خواہشات اس لیے مذموم ہیں کہ وہ ایسوں کا فعل ہیں جو بالکل جاہل ہیں۔ طریقہ کار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احد حتی یکون ہواہ تبع لما جئت به، ترجمہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں حق تعالی کے پاس سے لایا ہوں، یعنی شریعت۔ لہذا ہمتن اپنی خواہشوں کو شریعت کے تابع بنائیں، عقائد ہوں تو شریعت کے موافق، اور اعمال اخلاق اور معاشرت اور معاملات کی اصلاح کریں کہ سب شریعت کے تابع ہوں، اور ہر چیز میں خیال کریں کہ نفس کی خواہش ہے یا نہیں۔ جب اس پر کوئی مخالفت کرے گا تو ممکن نہیں کہ معصیت اس سے ہو سکے۔ تھوڑے دنوں عادت ڈالنے سے اس کا نفع معلوم ہو سکتا ہے۔ ہر کام کو کرتے وقت سوچ لیا کریں کہ اس میں نفس کو لذت آتی ہے یا نہیں۔ اگر لذت آتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ضرور ایک فروئے معصیت ہے۔ پھر اس لذت سے مغلوب نہ ہو جائیں اور اس کے مضرت کو پیش نظر رکھیں، نفس کو خواہشات سے روکیں۔ مرض کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے مادہ اور سبب کو قطع کیا جائے۔ جب سبب جاتا رہے گا مرض بھی نہ رہے گا۔ جو کام کیا جائے پہلے سوچ لیا جائے کہ یہ کام حق تعالی کی منشا کے خلاف تو نہیں، اور یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر۔ نیز اس کے ترک کرنے کے لیے خوف معین ہے، اس لیے خوف الہی کی تحصیل ضروری ہے۔ طریق علاج، مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریق مجاہدے کے بیان میں معلوم ہو چکا۔ 12 فصل، عجب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اذا اعجبتکم کثرتکم، ترجمہ جبکہ تم کو تمہارا زیادہ ہونا بھلا معلوم ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْمُحْلِكَاتِ فَهَوَا مُتَّبِ وَشَّهَّ مَتَاءَ وَأَعْجَابَ الْمَرْعَ بِنَفْسِ وَهِيَا أَشَدَّهَن، اور یہ بحقیقی حدیث ہے۔ ترجمہ رہے مہلکات، سو وہ خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے، اور بخل ہے جس کے موافق عمل کیا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حقیقت عجب، اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید سلب ہو جائے، اور یہ عجب ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کا ایک خفی کہہ دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ممتاز ہو کر رہے اور اس میں اس کو حز یعنی مزہ آتا ہے۔ سو یہ عجب ہے، اور عجب ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو اور اس کے چھن جانے کا خوف بھی دل میں رکھے اور اتنا ہی سمجھے کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے فلاں علم یا علم کے سبب مجھ کو مرحمت فرمائی ہے اور وہ مالک و مختار ہے، جس وقت چاہے اس کو مجھ سے لے لے، تو یہ خود پسندی اور عجب نہیں، چونکہ خود پسند شخص نعمت کا منم حقیقی کی جانب منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے اور جملہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ عجب میں صرف ایک قید کم ہے، یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں، صرف اپنے کو بڑا سمجھنا ہے، باقی سب اجزاء وہی ہیں جو تکبر کے ہیں۔ اس میں بھی حقیقت اور صورت کی ویسے ہی درجے اور وہی احکام اور طریقہ کار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے، وہ قیامت کے روز خداوند کریم سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ طریق علاج، اس کمال کو عطائے خداوندی سمجھے کہ اس کے استغنا اور قدرت کو یاد کر کے ڈرے کہ شاید سلب ہو جائے۔ 13 فصل، غضب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ، غصہ مت کرو۔ حقیقت غضب، خون قلب کا بدلہ لینے کے لیے جوش مانا اور غضب ہے۔ اس کے درجات شریعت اور اخلاق کے بیان میں ملاحظہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ قوی اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھے۔ ایک روایت میں ہے، قوی وہ ہے جو غصے کے مالک یعنی غصہ پر غالب ہو، یہ نہ ہو کہ غصہ کے منشا کے مطابق فوراً عمل کرے، بلکہ اس کو شریعت کی تعلیم کے موافق استعمال کرے۔ اس لیے کہ غصے میں جوش پیدا ہونا طبعی امر ہے، اس میں ملامت نہیں، مگر انسان کو خداوند کریم نے اختیار بھی دیا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اس اختیار کو صرف نہ کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ غصے کو بھی حق تعالی نے بہت سی مصلحتوں سے انسان کی سرشت میں داخل کیا ہے، اس سے بہت سے کام نکلتے ہیں، لیکن اختیار کو بھی ساتھ ساتھ رکھ دیا ہے کہ جس جگہ غصے کا کام شرن معمور ہو وہاں کام لے، اور جو جگہ غصے کے کام کی نہیں وہاں کام نہ لے۔ غصہ فی نفسی ہی غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے اقتضا پر عمل کرنا اختیاری ہے، اس لیے اس کا ترک بھی اختیاری ہے، اور اختیاری کا علاج بجز استعمال اختیار کے کچھ نہیں، گو اس میں کچھ تکلیف و مشقت بھی ہو۔ اس استعمال کی تکرار اور مداومت سے وہ اقتضا ضعیف ہو جاتا ہے، اور اس پر ترک میں زیادہ تکلیف یا تکلف نہیں ہوتا۔ البتہ اس اختیار کے استعمال میں کبھی قدر تکلف ہوتا ہے۔ طریقہ کار، حدیث شریف میں ہے، لا یقدین قاسم بین اثنین وهو غضبان، یعنی حاکم کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کبھی نہ کرے، بلکہ اس وقت مقدمہ ملتوی کر دے اور تاریخ بڑھا دے۔ یہاں حاکم سے مراد وہ شخص ہے جس کی دو آدمیوں پر حکومت ہو، اس میں معلم، استاد اور گھر کا مالک بھی شامل ہے، لہذا غصے میں بچوں یا دیگر ماتحتوں اور کمزوروں کو کسی جرم پر سزا دینے میں جلدی نہ کریں، بلکہ غصہ فروغ ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر سزا دی جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جس حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہاں تک کہ اگر کافر ذمی پر کوئی حاکم ظلم کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے، لہٰذا سزا دینے کے وقت احتیاط لازمی ہے۔ اگر طبعی طور پر غصہ زیادہ ہو، ذرا سی بات پر حد سے زیادہ غصہ آ جاتا ہو، تو اس وقت عقل نہ رہتی ہو، تو جس پر غصہ کیا جائے بعد غصہ فروغ ہو جانے کے مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں اور پاؤں پکڑیں، بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ لیں۔ ایک دو بار ایسا کرنے سے نفس کو عقل آ جائے گی۔ قول یا فعل میں ہرگز تاجیل نہ کریں، بتکلف اس تقاضے کی مخالفت کریں، جب کوتاہی ہو جائے استغفار کریں، اور اگر کسی شخص کے حق میں زیادتی اور تجاوز حدود شرعی سے ہو گیا تو اس سے معاف کرائیں، زبان سے اعوذ باللہ پڑھیں، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، جو بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر ڈالیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، فوراً کسی کام میں لگ جائیں، بالخصوص مطالعہ کتب میں۔ اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو اس شخص سے علیحدہ ہو جائیں یا اس کو علیحدہ کر لیں، جیسا موقع ہو۔ طریق علاج، یہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر زیادہ قدرت ہے اور میں اس کی نافرمانی بھی کیا کرتا ہوں، اگر وہ بھی مجھ سے یہی معاملہ کریں تو کیا ہوا، اور یہ سوچیں تو کیا ہو، اور یہ سوچیں کہ بغیر ارادہ خداوندی کے کچھ واقع نہیں ہوتا، سو میں کیا چیز ہوں کہ مشیت الہی سے مزاحمت کروں۔